الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم لوگ پسپا ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو. اللہ تعالی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو تنازع ہوتا ہے، تنازع اختلاف، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا اصل سبب بڑائی کا چاہنا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے بنایا ہی ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی جنت کو بنایا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں رہتے ہوئے بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے. تو معلوم ہوا یہ فساد پیدا ہوتا ہے بڑائی چاہنے کی وجہ سے. ایک آدمی اپنے آپ کو مٹا کر رکھے، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن جہاں اس نے یہ کہا کہ میری یہ قیمت ہے اور اس چونکہ میں نے اپنی طور پر یہ قیمت لگا رکھی ہے، اس قیمت کے مطابق، اس حیثیت کے مطابق میرے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا، بس یہیں سے پھر فساد شروع ہوتا ہے. تو سارا مسئلہ یہی ہے کہ اپنی قیمت خود لگا لی، اپنی قیمت، اپنی حیثیت خود مقرر کر لی. حیثیت کا تو پتہ قیامت کے دن چلے گا، کس کی حیثیت کیسی ہے، کون کتنے پانی میں ہے. اس سے پہلے بغلے بجانے سے کیا فائدہ، یا اس سے پہلے اپنی حیثیت لگانا، اپنی قیمت لگانا. آدمی کی قیمت کیا ہے وہ تو اس دن پتہ چلے گی جب نامہ اعمال دانے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں. لہذا وہ غلام بیوقوف ہے جو اپنی قیمت خود لگائے، وہ طالب علم بیوقوف ہے جو نتیجہ آنے سے پہلے خود ہی خوشیاں منانے لگے. ابھی نتیجہ آیا نہیں ہے، خوشیاں منانی شروع کر دی، اپنی حیثیت خود اس نے لگا لی کہ میں اول آیا ہوں یا دوم آیا ہوں، یا میں اول ہوں یا دوم ہوں. ابھی تو نتیجہ ہی نہیں آیا، نتیجہ جب آئے گا پھر پتہ چلے گا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑائی نہیں چاہتے، اور جب بڑائی نہیں چاہتے تو فساد نہیں چاہتے. فساد پیدا ہوتا ہے بڑائی چاہنے کی وجہ سے، اپنی حیثیت منوانے کے چکر میں فساد پیدا ہوتا ہے. اسی لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اشارہ کر دیتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہو. فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتہا. ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر، یعنی مسلمانوں کے اوپر، ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کہ کما تداع الاکلۃ الی قصعتہا، جیسے کھانا رکھا ہوا ہو اور پھر اس کی طرف لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، چلیے بھائی آئیے ہاتھ دھو لیجئے، کھانا تیار ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب کھانا تیار رکھا ہوا ہو دسترخوان پر تو ہاتھ دھو کر کھانے تک آنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتا آدمی. یا کسی کو خوف ہوتا ہے کسی دشمن کا, کھانا تیار ہے ہاتھ دھویا آ کے بیٹھ جائے, کیا خوف ہے کھانے تک آنے میں. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر دعوت دی جائے گی, دوسری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ یہ مسلمان تیار ہیں ان کا شکار کرو, مارو پیٹو ان کو, تو کوئی خوف بھی محسوس نہیں, کوئی قوم کوئی خوف محسوس نہیں کرے گی. جس طرح کھانے کے برتنوں تک آنے میں ہاتھ دھو کر آدمی کوئی خوف محسوس نہیں کرتا, ایسے ہی وہ دعوت دی جائے گی اور وہ ٹوٹ پڑیں گی تمہارے اوپر. میں نے عرض کیا, میں اشارے کروں گا بس, میں تفصیل نہیں, تفصیل کی ضرورت نہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دعوت دی جائے گی. جس طرح کھانے کی طرف دسترخوان کی طرف دعوت دی جاتی ہے, تو ایک صحابی نے عرض کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کیا ایسا ہماری قلت کی وجہ سے ہوگا, کیا ہم لوگ یعنی ایمان والے مسلمان تھوڑے سے ہوں گے اس زمانے میں. فرمایا بل انتم یومئذ کثیر, ایسی بات نہیں ہے, تم اس زمانے میں بہت تعداد میں ہوگے, بڑی تعداد میں ہوگے. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ کم ہوگے قلیل ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل, لیکن اگرچہ کہ تم کثیر تعداد میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے گلے سڑے پتوں کے اور جھاگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی, بس یہی حیثیت ہوگی. غثاء کہتے ہیں جھاگ کو جو سیلاب میں بہ رہا ہو, یا وہ گلے سڑے پتے اور گھاس وغیرہ جو سیلاب کا پانی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. فرمایا تمہاری حیثیت بس ایسی ہی ہوگی, سیلاب میں بہتے ہوئے جھاگ یا گلے سڑے پتوں اور گھاس کی تھی. وہ پتے بھی تر و تازہ نہیں, وہ گھاس بھی تر و تازہ نہیں کہ جانور ہی اس کو کھا سکے. گلی سڑی گھاس اور پتے, یہی حیثیت ہوگی تمہاری. اور جب آدمی معاشرے کے ایمان والا ہوتے ہوئے معاشرے کے سیلاب میں کے حوالے کر دے اپنے آپ کو, نفس اور شیطان کی اتباع میں لگ جائے, تو اس کی حیثیت پھر یہی رہ جاتی ہے. سیلاب میں بہتا ہوا جھاگ یا گلے سڑے پتے اور گھاس, وہ سیلاب کیا ہے؟ معاشرے کا سیلاب ہے کہ بھائی سب جیسے کر رہے ہیں ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے, زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. وہ زمانہ چاہے جیسے بھی چل رہا ہو, شریعت کے خلاف, اللہ کے احکامات کے خلاف, مگر کیا کریں بھائی, چلنا پڑتا ہے. تو آدمی جب یہ ذہنیت بن جائے تو اس کی حیثیت پھر یہی ہوتی ہے, جھاگ کسی یا گلے سڑے پتوں اور گھاس کسی. ولیکن اسی لیے فرمایا ولیکنکم غثاء کغثاء السیل, اور جب یہ حیثیت ہو جائے, جب ہم اپنی حیثیت یہ ذہنیت بنا کے خود ہی گرا لیں, تو فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, اور ضرور بالضرور اس زمانے میں اللہ تعالی تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو خوف کو نکال دیں گے. دشمن کے دلوں سے اللہ تعالی نکالیں گے مسلمانوں کے خوف کو اور ہیبت کو. اور اللہ کیوں نکالیں گے؟ کہ ہم نے خود ہی اپنی حیثیت گرا لی, ہم کہتے ہیں جی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول یاد آیا, وہ ان کا شعر ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ تو ہم سے بنا ہے, زمانے سے ہم تھوڑی بنے کوئی جو ہم زمانے کی مان کے چلیں. تو ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے خود زمانہ، زمانے سے ہم نہیں. لہذا اور ایک مرتبہ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں بڑے اکابر بزرگوں میں سے گزرے، بڑے سیدھے سادے، یعنی ایک عرصے تک ان کے صاحبزادے ان سے یہ کہہ کر پیسے مانگتے رہے کہ حضرت ابو جی پیسے دے دیجئے، سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، سائیکل میں پیٹرول. اتنے سادے آدمی تھے، ایسے اللہ والے جنتی آدمی، اور وہ حضرت دے دیتے تھے پیسے، یہ لو بھائی. روز ایک دن غلطی ان کے بیٹے سے یہ ہو گئی کہ کوئی مہمان بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے مانگ لیا، ابو جی سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، پیسے دے دیجیے. وہ دینے لگے، فرمایا سائیکل میں پیٹرول؟ مہمان نے سمجھایا کہ حضرت سائیکل میں پیٹرول ڈلوایا جاتا ہے. کہنے لگے بھائی یہ تو مجھ سے یہی کہہ کے لیتا ہے پیسے، میں تو دے دیتا ہوں اس کو. اتنے سادے آدمی. وہی صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی، حضرت نعمان ابن مقرن یہاں مکران وغیرہ کے ساحل پر جب تشریف لائے تھے، ان کو روٹیاں پیش کی گئیں، وہ عرب کے لوگ تھے، موٹی روٹیاں، ٹیڑھی میڑھی روٹیاں ان کی عورتیں بنا دیتی تھیں، اور وہ بھوسا بھی ساتھ ملا کے بنائی جاتی تھی، تنکے بھی اس میں آ جاتے تھے، ویسی وہ روٹیاں انہوں نے کھا رکھی تھیں. اب یہاں کی روٹیاں تووں پر بنی ہوئی، بڑے مہارت سے ہاتھ سے بنائی ہوئی. تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ کتنے خوبصورت رومال ہے، کیسے خوبصورت رومال بنے ہوئے. ان سے کہا گیا حضرت یہ رومال نہیں ہے، یہ روٹیاں ہیں، رومال نہیں ہے یہ. لیکن دین پر چلنے کا کیا حال، سادگی کا یہ حال ہے اور دین پر چلنے کا یہ حال ہے. فرمایا کہ اگر جب میں تم سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو وضو کر لینا، دوسری مرتبہ کہوں تو صفیں درست کر لینا، تیسری مرتبہ جب کہوں تو پھر دشمن پر حملہ کرنا. پہلی مرتبہ انہوں نے اللہ اکبر کہا، سب نے وضو وغیرہ کر لیا، معلوم ہوا صحابہ وضو کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرتے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، سب نے صفیں درست کر لی، اتنے میں دشمن کی طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی، حملہ شروع ہو گیا. اب سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کہہ ہی نہیں رہے کہ تیسری مرتبہ اللہ اکبر پر طے ہوا تھا، اب ہمیں حملہ کرنا ہے، اب دشمن کی طرف سے حملہ ہو گیا، یہ کہہ ہی نہیں رہے. بہت دیر کے بعد جا کر اللہ اکبر کہا، اور وہ پھر چند منٹوں کے اندر معاملہ صاف ہو گیا اور دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. خیر جب یہ سب ہو گیا، لوگوں نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت آپ نے دو مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، پہلی مرتبہ پر ہم نے وضو کر لیا، دوسری مرتبہ پر صفیں درست کر لیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے حملہ ہو گیا تھا، آپ نے اللہ اکبر کہا نہیں کہ ہم بھی حملہ کریں، جواب دیں. بہت دیر کے بعد آپ نے جا کر یہ اللہ اکبر کہا. فرمایا ہاں بات یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، وہ خاص قسم کی ہوا ابھی تک چلی نہیں تھی. جو فرشتے اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کی ہوا آتی ہے جس میں سکون ہوتا ہے، تمانینت ہوتی ہے، اطمینان اور رحمت برکت ہوتی ہے، وہ ہوا مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی تھی ابھی تک. جیسے ہی وہ مجھے محسوس ہوئی میں سمجھ گیا کہ اب فرشتے اتر چکے ہیں، اب بازی ہماری ہوگی انشاءاللہ. تو میں نے اللہ اکبر کہا. یہ دین پر چلنے کا حال ہے. سادگی ایسی ہے کہ رومال اور روٹیوں میں تمیز نہ کر سکے، لیکن دین پر چلنے میں ایسے ماہر. یہی حال مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی بیچ میں، تو فرمایا کہ میں تو اسی کو یہی سمجھ کے دیتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ سائیکل میں پیٹرول ڈالا جاتا ہوں، لیکن دین پر چلنے کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اہلیہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں صوفے ہوں. فرمایا کیوں، صوفوں کی کیا ضرورت؟ تو اہلیہ نے جواب دیا، مہمان آتے ہیں ان کو بٹھانے کے لیے چاہیے. مہمان آتے ہیں تو یہاں یہ دریاں بچھی ہوئی ہیں، ان پہ بیٹھ جائے کریں. تو اہلیہ نے کہا کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں کہ مہمان آئے تو دریوں پہ بیٹھ جایا کریں. تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا زمانہ میرے ساتھ کتنا چلا ہے جو میں زمانے کے ساتھ چلوں. زمانہ میرے ساتھ چل پڑا، میں تو کہتا ہوں اللہ کے احکامات پہ چلو، سنتوں کو مت چھوڑو، نماز کی پابندی کرو، دین پر چلو، تو زمانہ میرے ساتھ چل پڑا، تو میں زمانے کے ساتھ کیوں چلوں؟ زمانہ میرے ساتھ کتنا چل رہا ہے جو میں زمانے کے ساتھ چلوں، مجھے کیا ضرورت ہے زمانے کے ساتھ چلنے کی؟ عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے، جو اللہ کے عشق میں اپنی جان کھپا دے، عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے، اس کا الگ عالم ہوتا ہے، الگ دنیا ہوتی ہے، اللہ اس کے دل میں عجیب اس کو مزہ دیتے ہیں دین پر چلنے کی برکت سے، اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میرے خلاف ہے، ہو جائے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، بس سیدھی بات ہے، ہم تو خالی اپنے رشتہ داروں کو روتے رہتے ہیں، خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، تو فرمایا اس دن تم بہت ہوگے مگر تمہاری حیثیت جھاگ جو پانی سیلاب کے پانی میں جو جھاگ ہوتا ہے ویسی ہوگی، اور وہ جو اس میں گلے سڑے پتے اور گھاس ہوتے ہیں وہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارے روب کو نکال باہر کریں گے، جب روب نکل جائے گا تو وہ ظاہر ہے دعوت دیں گے، پھر آؤ ٹوٹ پڑو ان کے اوپر، جیسے کھانے پر آدمی ٹوٹ پڑتا ہے بھوکا ہو، سب بیٹھ کے خوب مزے سے کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی حال ہمارا ہوگا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی ہمارے بارے میں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو فرمایا کہ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، یہ تو وہاں ہوگا کہ ان کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور خوف کو نکال دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں ضرور بل ضرور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، وہن کے معنی لفظی معنی تو اس کے ضعف اور کمزوری کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک صحابی نے جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا اور حدیث میں آتا ہے قال قائل، ان کا نام معلوم نہیں ہے، قال قائل ایک کہنے والے نے کہا، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں قال قائل ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے، فرمایا دو چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی اور موت سے وحشت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی، موت سے تمہیں ڈر لگے گا، موت سے کراہیت آئے گی، ظاہر ہے ایک آدمی نے اتنی محنت کر رکھی ہو، محنت سے اس نے جائیداد بنائی ہو تو روح آسانی سے نکلے گی اس کی، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اچار بیچا کرتے تھے، اچار کی ان کی دکان تھی، بڑے بڑے مرتبان رکھے ہوئے تھے اس میں اچار رکھے ہوئے وہ بیچتے تھے، تو ایک دن ایک اللہ والا آ گیا کوئی، بس وہ ہدایت کا وقت تھا، اس نے کہا یہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ تیری روح تو ان سارے مرتبانوں میں اٹکی ہوئی ہے، تیری روح نکلے گی کیسے، یہ اتنے اتنے مرتبان رکھے ہوئے ہیں جو اچار سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے تو دولت کما رہا ہے، تیری روح نکلے گی کیسے، تیری روح تو ان مرتبانوں میں اٹکی ہوئی ہے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیری روح کیسے نکلے گی، اس نے کہا لے میری روح تو ایسے نکلے گی، یہ کہہ کے وہ لیٹا اور چادر اوڑھ لی اپنے اوپر اور لیٹ گیا، دیکھا کہ تھوڑی دیر میں مر گیا وہ، بس روح نکل گئی اس کی، ہلایا جلایا گیا، لوگوں نے کہا بھائی یہ تو مر چکا ہے، اس نے کہا میری تو ایسے نکلے گی، بس اس سے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ساری وہ دکان وغیرہ بند کی اور بس اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں اس طرح کرنا, یہ حال تھا جو ان کے اوپر طاری ہوا, اور حال واجب الاتباع نہیں ہوتا. کبھی کوئی کہے جی بس بند کرو, رہنے دو دفتر جانے کو اور دکان جانے کو, یہ حال تھا, حال واجب الاتباع نہیں ہوتا. بس ان کے اوپر ایک چوٹ لگی دل پر یہ واقعہ دیکھ کر. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے دل سے ہماری حیبت کو نکال دیا جائے گا, اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دل میں دو چیزیں ڈال دیں گے, دنیا کی محبت کو اور موت سے وحشت کو, موت سے کراہیت کو. یہ ہے وہ روایت اور حدیث جو آج حرف بہ حرف ہمارے اوپر, کوئی ایک حرف بتا دیجئے جو ہمارے اوپر صادق نہ آتا ہو, اس وقت میں صادق نہ آتا ہو. یہ گویا بالکل ایسا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیٹھ کر اس زمانے کو دیکھا ہو اور یہ بات کہی ہو. حال ہمارا یہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تر المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد. اے نعمان, تو دیکھے گا ایمان والوں کو کہ وہ اپنی محبت میں, رحم دلی میں, ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. اذا اشتکا عضواً, اگر کسی ایک عضو میں, اس جسم کے ایک عضو میں شکایت پیدا ہو جائے, جسم کے ایک عضو میں, حصے میں, تو سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. تداعى له كل الجسد بالسهر والحمى, سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. بطور کس کے؟ کہ فرمایا کہ جاگنے کے اعتبار سے اور بخار کے اعتبار سے. یہ دو الفاظ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کسی عضو میں شکایت ہو جائے تو یا تو دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ جاگتا ہے, درد ہے سر میں لیکن سارا جسم جاگ رہا ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی. کیوں بھائی, سر میں درد ہے, باقی جسم تو سو جائے, لیکن نہیں, فرمایا سارا جسم جاگتا ہے. والحمى, دوسرا لفظ یہ فرمایا کہ بخار کے اعتبار سے, گلے میں اکثر لوگوں کے درد ہوتا ہے تو بخار بھی ساتھ آ جاتا ہے. گلے میں ہے, تکلیف گلے میں ہے, مگر بخار کا اثر سارے جسم پر آ گیا. یہ حالت ایک جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہے. وہ ہمارے بہت بڑے اکابر میں سے تھے, حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ, تبلیغ کے اکابر میں سے تھے. فرمایا انگلی میں درد ہو رہا ہے, درد ہے انگلی میں, اب جسم پورا ساتھ دے رہا ہے اس انگلی کا, دل کے اندر درد محسوس ہو رہا ہے, ارے میری انگلی میں درد ہے, یہ دل محسوس کر رہا ہے اس درد کو, یہ دل ساتھ دے رہا ہے. دماغ یہ کہہ رہا ہے بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, یہ دماغ ساتھ دے رہا ہے. آنکھیں راستہ دکھا رہی ہیں کہ اس راستے سے جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس. زبان ساتھ دے رہی ہے, زبان ہر ایک سے کہتی پھر رہی ہے بھائی آج میری انگلی میں بہت درد ہے, میری انگلی میں چوٹ لگ گئی, اور ڈاکٹر سے بھی جا کے وہ زبان کہہ رہی ہے بھائی درد تو, تکلیف تو انگلی میں ہے, زبان ساتھ دے رہی ہے, دل ساتھ دے رہا ہے, دل اس کا درد محسوس کر رہا ہے, ذہن یہ کہہ رہا ہے جاؤ ڈاکٹر کے پاس, اور زبان کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ شکایت ہے, اور کان پھر اس کی ہدایات کو سن رہے ہیں, کان اس طرح ساتھ دے رہے ہیں, اس کی ہدایات کو سن رہے ہیں ڈاکٹر کی, پیر ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ چل کر جا رہا ہے ان پیروں سے ڈاکٹر کے پاس, معالج کے پاس, ہاتھ ساتھ دے رہے ہیں, ہاتھ پیسے نکال رہے ہیں کہ لو بھائی پیسے لو دوائی خریدو, سارا جسم ایک اس انگلی کا ساتھ دے رہا ہے. یہ ہے مومن کی مثال. ایک روایت میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو کہیں نقصان ہو رہا ہو دنیا کے کسی کونے میں اور ایک کونے میں نقصان ہو دوسرے کونے میں مسلمانوں کو درد محسوس نہ ہو رہا ہو کچھ بھی نہ ہو کوئی احساس ہی نہ ہو تو فرمایا یہ مومن نہیں ہے یہ مومن نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ کافر ہے مطلب یہ ہے کہ جیسا مومن ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے اور ایک روایت میں فرمایا کہ المؤمن کالمؤمن المؤمن للمؤمن کالبنیان عجیب روایت ہے فرمایا کہ مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے عمارت کی طرح جس طرح عمارت کا مضبوط حصہ کمزور حصے کو سہارا فراہم کرتا ہے جیسے یہ چھت ہے کمزور چیز ہے یہ بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی پلر مضبوط ہے ستون مضبوط چیز ہوتا ہے وہ اس کو سہارا دیتا ہے تو یہ چھت کھڑی ہوتی ہے تو فرمایا یہ مومن المؤمن للمؤمن کالبنیان مومن تو مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ عمارت کا کمزور حصہ اس کو مضبوط حصہ جو ہے وہ سہارا فراہم کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا یشد بعضہ بعضا اسی کی تشریح فرمائی مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط بناتا ہے جیسے ستون وہ چھت کو دیواروں کو مضبوط بناتا ہے اور پھر ثم شبک بین اصابعہ یہ الفاظ ہیں یہ راوی کے الفاظ ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا کہ یہ الفاظ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا فرمایا اس طرح ہوتا ہے مومن مومن کے لیے ثم شبک بین اصابعہ تو جب تک ہم ایسے نہیں بنیں گے اور ایسے بنیں گے کب یہ بھی میں عرض کر دوں دیکھیے یہ دیوار ہے اینٹیں ایسی پڑی ہوئی ہیں ان کو جو چاہے ایک ایک اینٹ الگ کر سکتا ہے کیونکہ اینٹیں الگ رکھی ہوئی ہیں لیکن ان اینٹوں کو اگر دیوار سے جوڑ دیا جائے وہ دیوار بن جاتی ہے اس دیوار پر کوئی گھوسا مارے تو وہ دیوار ایسے گھوسا مارنے سے نہیں ٹوٹتی ہاں اینٹوں کو کوئی گھوسے مار بلکہ ہاتھ سے بھی ہٹا سکتا ہے اگر متفرق اینٹیں رکھی ہوئی ہیں الگ الگ ان کو ایک ہاتھ مارے گا لات مارے گا وہ الگ ہو جائیں گے لیکن دیوار کو لات مار دے گھوسا مار دے ہاتھ مار دے ایسے دیوار نہیں ٹوٹتی حالانکہ ہیں یہ وہی اینٹیں جو رکھی ہوئی تھیں الگ الگ مگر الگ الگ تھیں اب جڑ گئیں بس یہی مثال ہے تو دل جڑتے ہیں تو اسی طرح جیسے اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ ہے کپڑے کو جو یہ کپڑے ہم پہنے ہوئے یہ جڑ کیسے گئے آستین ہے اور دوسری چیزیں اس میں مختلف اعضاء ہیں کپڑے کے ایک دوسرے سے جڑ گئے یہ جوڑنے کی چیز دھاگا ہے دھاگے سے جڑ گیا کپڑا ایک دوسرے سے جڑ گیا اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ ہے تو یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور پھر اور اللہ سے جوڑنے کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے جب تک یہ دین نہیں ہوگا اور دین کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے کو اور طریقے کو یہ اگر نہیں ہوگا تو دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے لوگوں میں جوڑ نہیں ہوگا اور جب جوڑ نہیں ہوگا تو دشمن جو چاہے کر لے اسی کو فرمایا کہ تمہارا ایک وقت آنے والا ہے تمہارے اوپر ایسے ہی دعوت دی جائے گی جیسے دشمن ایک دوسرے جیسے لوگ دعوت کے موقع پہ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں تم اس دن تھوڑے نہیں ہوگے بہت ہوگے کثیر ہوگے لیکن تمہاری مثال سیلاب میں بہنے والے جھاگ اور گھاس پتوں کی طرح ہوگی اور تمہارے دشمن کے دلوں سے اللہ تمہارا روب نکال دیں گے تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت ڈال دی جائے گی بس یہی حال ہے اللہ تعالی ہم جب تک ہم دین پر نہیں آئیں گے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے اپنی معافی نہیں کروائیں گے یہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے آسان طریقہ ہے توبہ کا آدمی دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھے اللہ سے معافی مانگ لے جب جب گناہ ہو جائے دیکھیے تھوڑے عرصے میں یہ نفس اور شیطان ان کے ہوش درست ہو جائیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ ہم اس سے گناہ کرواتے ہیں یہ تو اور نماز پڑھ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے ان کی چالیں کمزور پڑ جائیں گی. جب گناہ ہو جائے, دن میں 10 دفعہ گناہ ہوا, 10 دفعہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, معافی مانگ لیں بس. اور ان اللہ یحب التوابین, جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. جب اللہ کو محبت ہو جائے گی, تو جب محبت ہو جائے گی تو خود ہی اللہ گناہوں سے ہمیں بچائیں گے. توبہ کرنے سے اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے. جب محبت ہو جائے گی تو دوست ہاں باشد کے گیرک دستے دوست, در پریشان حالی و در ماندگی. فرمایا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے پریشان حالی میں اور مصیبت میں, اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے تو اللہ سب سے بڑھ کر دوست ہے. وہ کیوں نہیں پریشان حالی میں اور برے حالات میں ہمارا ہاتھ نہ پکڑیں گے, کیوں نہ پکڑیں گے, مگر توبہ کی برکت سے. توبہ کی برکت سے اللہ کو محبت ہوگی, اللہ سے ہماری دوستی قائم ہوگی, اور پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور اللہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے. ہاتھ پکڑنے سے مراد گناہ سے بچانا, نافرمانی سے بچانا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. بچی کے رشتوں کے اللہ تعالی نیک رشتے, توقعات سے بڑھ کر اچھے رشتے اللہ تعالی عطا فرمائے. اللہ تعالی ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.